بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جنوبی پارس میں اہم اقتصادی منصوبوں میں پیش رفت کے نتیجے میں یوریشیا کے پانچ ملکوں کے ساتھ آزادانہ تجارت کو پائیدار بنانے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے عوام ملکی مفادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور بیرونی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی اتحاد میں شامل کر کے اس ملک کو داخلی و خارجی سازشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور کشمیری طلباء کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 200 سے زائد کشمیری طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جنوبی پارس میں اہم اقتصادی منصوبوں میں پیش رفت کے نتیجے میں یوریشیا کے پانچ ملکوں کے ساتھ آزادانہ تجارت کو پائیدار بنانے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ یوریشیا یونین میں اس وقت روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان اور آرمینیا شامل ہیں۔ اتوار کی شام جنوبی ایران کے صوبے بوشہر کے قریب واقع پارس جنوبی گیس فیلڈ میں نئے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ پارس فیلڈ میں پانچ نئے فیس اور چار پیٹرو کیمیکل منصوبے کے افتتاح سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کی ترقی کا راستہ پوری طرح ہموار ہے۔ انہوں نے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ منصوبوں کے آغاز کو قومی طاقت کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ زرعی اور صنعتی مصنوعات اور برآمدات کے حوالے سے ملک زبردست گنجائش کا حامل ہے۔ صدر نے کہا کہ ایران عنقریب شمال جنوب اور مشرق مغرب کوریڈور میں تبدیل ہو جائے گا اور ریل اور سڑک کے ذریعے ملک کو بحیرہ اسود اور بحیرہ روم سے متصل کرنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برے صغیر سے روس کی ضرورت کا سامان بندر عباس کے راستے ماسکو ترسیل کو یقینی بنانا بھی حکومت ایران کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے گندم جیسی اسٹریٹجک پیداوار میں خود کفیل ہونے اور 9 ماہ کے لیے فاضل ذخائر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تیاری میں بھی دگنا اضافہ ہوا ہے اور بعض اسٹریٹجک ہتھیاروں کا 10 سال کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر حسن روحانی نے اس موقع پر پارس جنوبی گیس فیلڈ کے فیز 17, 18, 19, 20 اور 21 کے علاوہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات تیار کرنے والے چار دوسرے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اور اہلیت کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی نگہبان کونسل شورائے نگہبان کے ترجمان عباس علی قدخدائی نے بتایا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اور اہلیت کی جانچ پڑتال کا کام آئندہ 5 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے اس کونسل کو 5 روز کی مہلت دی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس عرصے میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کے چیف الیکشن کمیشن علی اصغر احمدی نے بتایا تھا کہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے 1048 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں 71 خواتین بھی شامل ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز 11 اپریل سے شروع ہوا تھا اور 15 اپریل تک جاری رہا۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے 19 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی روز ایران کے عوام دیہی اور شہری کونسلوں کے لیے اپنے اپنے بلدیاتی نمائندوں کا بھی انتخاب کریں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یوم مسلح افواج کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے درمیان بھرپور تعاون جاری ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے درمیان سلامتی و دفاعی امور میں مثالی تعاون جاری ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران کی مسلح قوتوں خاص طور سے فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے عالمی استکبار اور بین الاقوامی صہیونزم کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود ان کے درمیان ایران کی ترقی و پیش رفت اور انقلابی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور تعاون جاری ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کریں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عشق آباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ترکمانستان کے صدر قربان قلی بردی محمدوف اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات کے علاوہ اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے عشق آباد میں اپنے ترکمن ہم منصب رشید مرادوف سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ وہ آج شام ترکمنستان کے تاجروں اور صنعتکاروں کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ سے ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ اتوار کی شام ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد پہنچے۔ وہ اس کے بعد جارجیا اور کرگزستان کا بھی دورہ کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے عوام ملکی مفادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور بیرونی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام نے گزشتہ عشروں کے دوران اور تاریخ کے حساس لمحات میں ثابت کر دیا کہ انہیں ملک کا مفاد ہر حال میں عزیز ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان کا اشارہ ایران کے صدارتی انتخابات کے موقع پر بیرونی ذرائع ابلاغ کی ان کوششوں کی طرف تھا جو وہ ایران میں سیاسی دڑے بندیوں کو ہوا دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہرام قاسمی نے واضح کیا کہ بیرونی ذرائع ابلاغ اور حکومتوں کی جانب سے ایرانی عوام کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے جو ماحول تیار کیا جا رہا ہے اس کا انقلاب اسلامی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اور ان کی یہ کوشش صدا بے سہرا ثابت ہوں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خطے میں امریکہ کی تازہ اشتعال انگیزیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اقدامات فوجی لحاظ سے مؤثر واقع ہونے سے زیادہ اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو حوصلہ دینے کے لیے جو غلط اقدامات کر رہا ہے وہ خود امریکہ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کو سعودی اتحاد میں شامل کر کے اس ملک کو داخلی و خارجی سازشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مجلس کے سیکرٹری جنرل علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ سعودی اتحاد قومی و ملکی مفاد کے منافی ہے اور سینئر عسکری شخصیات نے بھی اس اتحاد کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے کہا ہے کہ پاکستان کو یمن پر جارحیت کے حوالے سے کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت اور ادارے ایک ایسے الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں جن کے نتائج افغان پالیسی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ ہماری وحدت کی پالیسی کے پیش نظر آج اہل سنت برادران ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تکفیری گروہوں کو ملک کا دشمن اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہماری حکومت وزارت داخلہ اور نیکٹا ان تکفیریوں کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں جو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اس لیے کسی بھی کالعدم جماعت کو اس ملک میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دینا ملک و قوم سے غداری ہے۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان اور جماعت الاحرار کے رہنما احسان اللہ احسان نے خود کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے احسان اللہ احسان کی گرفتاری کو گزشتہ 15 سالوں کی قربانیوں کے بعد بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ یہاں پریس بریفنگ کے دوران ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ پاکستانی عوام ریاست اور ریاستی اداروں نے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے میں خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ ہمارے سب دشمن راہ راست پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اور ان کے ساتھی کہیں بھی ہوں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے آپریشن رد الفساد کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ رد الفساد کے تحت 15 میجر آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ اب تک آپریشن رد الفساد کے تحت 108 دہشت گرد مارے گئے، 558 فراریوں نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا، سندھ میں 157 افراد گرفتار کیے گئے، ملک بھر سے 45 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ڈی جی خان مقابلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن رد الفساد میں 6,22,691 مختلف اقسام کے ہتھیار پکڑے گئے، 4,083 غیر قانونی ہتھیاروں کو قبضہ میں لیا گیا اور ملک بھر سے 4,510 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گرد اور ان کے ساتھی کہیں بھی ہوں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن رد الفساد شروع ہونے سے اب تک 1,869 غیر قانونی افغان باشندوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2014 میں کالعدم تحریک طالبان میں انتشار کے بعد احسان اللہ احسان جماعت الاحرار کے ترجمان بن گئے تھے، جو کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والا چھوٹا گروپ تھا۔ اس وقت احسان اللہ احسان کا یہ دعویٰ تھا کہ 70-80% تحریک طالبان پاکستان کمانڈرز اور جنگجو جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ رواں برس فروری میں لاہور کے مال روڈ پر ہونے والے خودکش دھماکے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، جس میں 13 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ یاور بخاری، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور کشمیری طلباء کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 200 سے زائد کشمیری طلباء زخمی ہو گئے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں پیر کے روز فریقین کے درمیان یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب ہندوستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک کالج پر دھاوا بول دیا۔ ہندوستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والے کشمیری طلباء کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے اس اقدام کو بربریت قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو سری نگر میں سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں ایک 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے طور پر عام ہڑتال رہی۔ یمن کے خلاف سعودی عرب کے خود ساختہ اتحاد کے ترجمان نے یمنی فوج اور اس ملک کے عوامی رضاکاروں کے مقابلے میں اس اتحاد کی شکست و ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے خلاف سعودی عرب کے خود ساختہ اتحاد کے ترجمان احمد الاسیری نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں سعودی نواز حکومت کے قیام اور عوام کے کم سے کم جانی و مالی نقصان کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بنا پر سعودی اتحاد اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس ترجمہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سعودی اتحاد یمنی عوام کو کم سے کم جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کی مختلف بین الاقوامی تنظیموں اور گروہوں کی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے خلاف جنگ میں کلسٹر بم اور دیگر ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے کہ جن پر پابندی عائد ہے۔ نام نہاد داعش مخالف امریکی اتحاد کے فضائی حملے میں کم سے کم 11 شامی شہری جاں بحق ہو گئے۔ دمشق سے سرکاری خبرساں ایجنسی سانا کے مطابق نام نہاد داعش مخالف امریکی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے دیرزور اور رقہ میں دو مقامات پر الگ الگ بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی بمباری میں دیرزور میں 6 اور رقہ میں 5 عام شہری مارے گئے ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ حملے میں متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں طالبان گروہ کے حملے میں افغان فوج کا ایک جنرل ہلاک ہو گیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے قندوز کے گورنر ہاؤس کے ترجمان محمود دانش نے اعلان کیا ہے کہ طالبان نے یہ حملہ پیر کو خان آباد کے علاقے میں کیا، جس میں عبدالحی عطائی نامی ایک فوجی جنرل ہلاک ہو گیا۔ محمود دانش کے مطابق اس افغان فوجی جنرل کو طالبان گروہ نے اس وقت اپنے حملے کا نشانہ بنایا جب وہ قندوز سے بغلان جا رہا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی عوام نے اپنے ملک کے صدر ٹرمپ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے خلاف واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کیے جانے والے مظاہرے کے شرکاء نے امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے لگائے اور افغانستان میں امریکی حکومت کی جنگ پسندانہ پالیسیوں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی فوجی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں امریکہ میں مقیم افغان شہریوں نے بھی شرکت کی اور افغانستان پر امریکہ کی جانب سے سب سے بڑے غیر ایٹمی بم سے حملہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔
شام کی وزارت خارجہ نے حلب کے راشدین علاقے کے دو شیعہ علاقوں الفوا اور کفریہ پر دہشت گردوں کے حملوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام الگ الگ مراسلے بھیج کر تاکید کی ہے کہ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف شام کی حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا چاہیے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اتوار کی رات یہ دو مراسلے روانہ کیے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ سے مطالبہ کیا کہ الفوا اور کفریا کے رنجدیدہ عوام پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کریں۔ ان مراسلوں میں ان حکومتوں سے جنہوں نے الفوا اور کفریا پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو مسلح کیا ہے اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں اور انہیں پناہ دیتے ہیں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حلب کے الراشدین کے الفوا اور کفریا کے علاقوں میں دو کار بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں 68 بچوں سمیت 126 افراد شہید اور 224 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے بعد اتوار کی شام کو بھی دمشق میں امویون نامی اسکوائر پر دہشت گردوں کے مارٹر حملے میں ایک بچہ اور اس کی ماں جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہو گئے۔ دمشق پر دہشت گردوں کے حملے اور الفوا اور کفریا پر دہشت گردانہ حملے حمص میں اشویرات فوجی اڈے پر امریکہ کے میزائل حملوں کے ایک ہفتے بعد انجام پائے ہیں۔ ان حملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے میزائل حملوں سے دہشت گردوں کے حوصلے بڑھے ہیں اور انہیں شہ ملی ہے کہ وہ الفوا اور کفریا کے نہت عوام کے خلاف دہشت گردانہ جرائم انجام دیں۔ شام کی حکومت اور مسلح گروہوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی روح سے الفوا اور کفریا کے محصور لوگوں کو بسوں کے ذریعے حلب پہنچایا جانا تھا، لیکن ان پر دہشت گردوں نے پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں کا یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کے پابند نہیں ہیں اور بنیادی طور پر ان کے حامی ممالک بھی شام کے عوام کے امن و آسائش کا احترام نہیں کرتے۔ الراشدین کے علاقے میں دہشت گردوں کے اس حملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی سے مقابلے کے دعوے دار ممالک شام میں دہشت گردی کو نابود کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور محض اپنے مفادات کے در پہ ہیں، جس طرح سے کہ امریکہ نے خان شیخون کے بعد میزائل حملے کیے تھے۔ ان سے کیا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں کوئی مدد ملی تھی؟ امریکہ نے 7 اپریل کو حمص میں شام کے فوجی اڈے اشویرات پر میزائل برسائے تھے۔ نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ایسے ملک پر میزائلوں سے حملے کرنا جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں فرنٹ لائن پر ہے، وائٹ ہاؤس کی اعلان شدہ پالیسیوں سے تضاد رکھتا ہے۔ ادلب شام کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کے بعض اطراف کے علاقے ترکی، قطر اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ تینوں ممالک ایسے عالم میں دہشت گردی کے مقابلے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حمص میں شام کے فوجی اڈے پر امریکہ کے حملوں کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ الفوا اور کفریا میں دہشت گردوں کی انسانیت سوز کارروائیوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ الفوا اور کفریا کے گھناؤنے دہشت گردانہ واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ شام کے عوام کی حمایت کا دم بھرتے ہیں، ان کی نظر میں شام کے عوام کی جان کی حفاظت کرنا ترجیح نہیں رکھتا۔ شام کے تعلق سے ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے اتحادیوں کی موجودہ پالیسیاں دہشت گردی کے مقابلے کے اصول کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی خاموشی کے سائے میں ان پالیسیوں کو جاری رکھنے کا نتیجہ راشدین کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی شکل میں بار بار نکلے گا۔
سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔